الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. حدثنا سيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن اللعانين لا يكونون يوم القيامة شهداء ولا شفعاء. بہت زیادہ لعنت کرنے والا جو آدمی ہے اس کے متعلق باپ قائم کیا ہے. ویسے عام طور پر آدمی سے کبھی کبھار جو ہے اتفاقیہ طور پر ایسا جملہ نکل جاتا ہے، لیکن یہاں لفظ لعان استعمال کیا، یعنی جس کا مزاج اور طبیعت بن چکی ہو اور وہ کثرت سے لعنت ملامت کرتا رہتا ہو، لعنت بھیجتا رہتا ہو، اس کے حق میں یہ حکم ہے. حضرت ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللعانین لا یکونون یوم القیامت شہداء ولا شفعاء. جو لوگ کثرت سے لعنت کرنے والے ہیں وہ قیامت کے دن نہ تو گواہ بنیں گے نہ سفارشی، یعنی اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرف عطا فرمایا ہے کہ وہ اگلی امتوں کے معاملے میں گواہی دیں گے. جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سے پوچھیں گے کہ ہم نے اپنا پیغام اور اپنے احکام بندوں تک پہنچانے کا آپ کو ذمہ دار بنایا تھا، آپ کو یہ کام سونپا تھا، آپ نے ہمارے احکام اور پیغام ہمارے بندوں تک پہنچائے. چنانچہ اس سلسلے میں سب سے پہلے حضرت نوح علیہ نبینا والی صلاۃ والسلام سے پوچھا جائے گا، تو وہ عرض کریں گے کہ ہاں باری تعالیٰ آپ کا پیغام اور آپ کے احکام آپ کے بندوں تک پہنچائے. اس کے بعد جو ان کی امت ہے، ان کی قوم، ان سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے ان کو آپ کے پاس بھیجا تھا اپنا پیغام پہنچانے کے لیے، اپنے احکام پہنچانے کے لیے، انہوں نے ہمارا پیغام اور ہمارے احکام تم لوگوں تک پہنچائے. وہ جواب میں کہیں گے ما جانا من بشیر ولا نذیر، ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا یا خوشخبری سنانے والا آیا نہیں، نہ کوئی نہیں آیا، کسی نے نہیں پہنچایا. تو حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے مطالبہ ہوگا کہ آپ تو فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پہنچایا، یہ تمہاری امت تو نہ کہتی ہے، آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ تو بطور گواہ کے حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام امت محمدیہ کو پیش کریں گے اور امت محمدیہ گواہی دیں گے کہ ہاں باری تعالیٰ حضرت نوح نے آپ کا پیغام اور آپ کے احکام آپ کے بندوں تک پہنچائے. وہاں پھر اس پر گواہ پر جرح ہوتی ہے، الٹ تپاس ہوتی ہے، تو جرح کی جائے گی تو بھائی تم کہاں تھے، حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں تم کہاں موجود تھے، تم کیسے گواہی دیتے ہو کہ اے باری تعالیٰ آپ نے ہمارے نبی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو کتاب اتاری قرآن پاک، اس کے اندر آپ نے خود ہی فرمایا ہے کہ ہم نے نوح کو ان کی قوم کے پاس بھیجا، انہوں نے پیغام پہنچائے اور قوم نے ان کو جھٹلایا. چنانچہ امت محمدیہ گواہی دے گی. تو یہی ہے شہداء کہ وہ جو کثرت سے لعنت کرنے والے ہیں وہ گواہ نہیں بنیں گے، یعنی ان میں گویا دوسری امتوں کے خلاف گواہ بننے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سعادت اور فضیلت اس امت کو عطا فرمائی ہے، جو خصوصی امتیاز، وہ بات ان کو حاصل نہیں ہوگی. بعضوں نے کہا کہ کثرت سے لعنت ملامت کرنے کے نتیجے میں وہ لوگ عدالت سے ساقط ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ کسی بھی گواہ کے گواہ بننے کے لیے اس کا عادل ہونا ضروری ہے، دیندار ہونا. اور جو آدمی کثرت سے لعنت ملامت کرنے والا ہو وہ گویا عادل نہیں ہے، یعنی عدالت والی صفت جو گواہ کے لیے گواہی کے معتبر ہونے کے لیے ضروری ہوا کرتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اس لیے گویا دنیا کے اعتبار سے بھی وہ گواہ بننے کے قابل ہے. اور بعضوں نے شہدا سے مراد وہ شہادت راہ خدا میں، یعنی جو لوگ کثرت سے لعنت کرنے والے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالی شہادت کی سعادت عطا نہیں فرماتے. ولا شفعاء، اور نہ وہ شفیع اور سفارشی بنیں گے، یعنی اللہ تبارک و تعالی قیامت کے روز اپنے نیک بندوں کو دوسرے مسلمانوں کے لیے جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں گئے ہیں ان کے حق میں سفارش کرنے کی اجازت دیں گے. تو یہ جو کثرت سے لعنت کرنے والے ہیں ان کو یہ بات حاصل نہیں ہوگی. حدثنا عبد العزیز بن عبد اللہ قال حدثنا سلیمان بن بلال عن العلاء عن ابیہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا ينبغي للصدیق ان یکون لعان. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صدیق ہو اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ لعنت کرنے والا ہو. آگے اگلے باب میں قصہ آ رہا ہے جس میں وہ عنوان تو انہوں نے قائم کیا ہے من لعن عبدہ فاعتقہ، کہ کوئی آدمی اپنے غلام پر لعنت بھیجے تو اب اس کی تلافی اور کفارہ یہ ہے کہ اس غلام کو آزاد کر دے. اس سلسلے میں قصہ لا رہے ہیں، وہ قصہ بھی وہ روایت بھی پڑھ دیتا ہوں ساتھ میں ضمناً. حدثنا احمد بن یعقوب قال حدثني يزيد بن مقدام بن شريح عن ابيه عن جده قال اخبرتني عائشه رضي الله تعالى عنها ان ابا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لعن بعض رقيقه فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا بكر اللعانون والصديقون كلا ورب الكعبه مرتين او ثلاثا فاتك ابو بكر يومئذ بعض رقيقه ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا اعود. یہ معاملہ پیش آیا تھا، اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات بھی ارشاد فرمائی تھی کہ صدیق لعان نہیں ہو سکتا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کسی غلام سے ناراض ہوئے اس کی کسی بات پر، تو اس پر لعنت بھیجی کہ لعنت ہو تم پر، یہ جملہ ان کی زبان سے نکل گیا. تو یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر لعنت کرنے والے اور صدیق دونوں جمع نہیں ہو سکتے، ہرگز نہیں جمع ہو سکتے رب کعبہ کی قسم. یعنی ایک آدمی صدیق بھی ہو اور پھر وہ لعنت بھی بھیجے، یہ نہیں ہو سکتا، دونوں باتیں جمع نہیں ہو سکتی. دو یا تین مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس جملے کے کفارے کے طور پر اور توبہ کے طور پر کچھ غلام آزاد کیے، بلکہ اس غلام کو بھی جس کو بلعنت بھیجی تھی اس کو بھی آزاد کیا، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آئندہ کبھی ایسا نہیں ہوگا. گویا آپ نے عہد کیا کہ آئندہ کبھی میری زبان سے ایسا جملہ ایسا لفظ نہیں نکلے گا. یہ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی ایک خاص صفت تھی کہ کسی چیز پر اگر ان کو ٹوکا جاتا تھا تو پھر دوبارہ ان سے وہ کام سرزد نہیں ہوتا تھا، ناممکن تھا کہ دوبارہ پھر وہ بات ان سے سرزد ہو. حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا سفیان عن الاعمش عن ابی ظبیان حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ما طلعنا قوم قط الا حق علیہم اللعنۃ. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی قوم جب آپس میں ایک دوسرے پر لعنت بھیجتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت کی حقدار ہو جاتی ہے. اس لیے اپنے آپ کو ایسے الفاظ ایسے جملے استعمال کرنے سے منع کرنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے اور پہلے بھی وہاں ریاض الصالحین میں بھی گزر چکا ہے وہ واقعہ. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سفر میں تشریف لے جا رہے تھے. قافلے میں ایک آدمی کا اونٹ برابر چلتا نہیں تھا. چلانے کے لیے تو اپنے سواری کے جانور کو چلانے کے لیے مالک کی طرف سے جو کوششیں کی جاتی اس نے کی. اس کی طرف سے ساری کوششیں کر ڈالنے کے باوجود جب اس کے اندر تیز رفتاری نہیں آئی تو تنگ آ کر کے اس کی زبان سے یہ نکلا کہ لعنت ہو اس پر. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی اس کے اوپر جو سامان وغیرہ ہے اتار لو اور اس جانور کو ہمارے قافلے سے الگ کر دو. جس پر لعنت کی گئی ہو ایسا جانور ہمارے قافلے میں نہیں چاہیے. باب الطلاعن بلعنت اللہ و بغضب اللہ و بالنار. مطلب یہ ہے کہ لعنت کرنے والے جب لعنت کیا کرتے ہیں تو یوں کہتے ہیں اللہ کی لعنت ہو، اللہ کا غضب ہو، جہنم کی آگ تم کو چھوئے، اس طرح کے الفاظ کہتے ہیں. تو اسی پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی. حدثنا مسلم قال حدثنا هشام عن قتادة عن الحسن عن ثمرة رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تطلعنوا بلعنة اللہ ولا بغضب اللہ ولا بالنار. حضرت ثمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس میں اللہ کی لعنت، اللہ کا غضب اور جہنم کی بددعا نہ دیا کرو. یعنی ایک دوسرے کو اس طرح کہ اللہ کی لعنت ہو. لعنت کا مطلب کیا؟ اللہ کی رحمت سے دور ہو. گویا جس پر لعنت کی جا رہی ہے اس کو اللہ کی رحمت سے دور ہونے کی بددعا دی جا رہی ہے. پہلے بھی بتلایا جا چکا ہے، اگلی مجلس میں بھی بتلایا تھا کہ یہ لعنت کی جو بددعا دی جاتی ہے، لعنت زبان سے نکالی جاتی ہے، بڑی خطرناک چیز ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی آدمی کسی کے اوپر لعنت بھیجتا ہے تو وہ لعنت اوپر آسمان کی طرف جاتی ہے اور اس آسمان کے دروازے اس کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں. پھر وہاں سے زمین کی طرف آتی ہے اور زمین میں وہ اپنے لیے مناسب جگہ تلاش کرتی ہے، وہاں نہیں ملتی تو جس کے اوپر لعنت بھیجی گئی ہے اس کے پاس جاتی ہے. اگر وہ حقدار ہو، یعنی اپنے برے اعمال کی وجہ سے اس لائق ہو کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور کیا جاوے، تو پھر اس پر پڑتی ہے. اور اگر وہ اس کا حقدار نہیں ہے تو اس پر انہیں لعنت کرنے والے پر پڑتی. اسی لیے دیکھا ہوگا آپ نے عام طور پر کہ عام طور پر جو لوگ اپنی زبان سے بد دعا یا کلمات نکالتے رہتے ہیں وہ ہمیشہ خود ہی پریشان رہتے ہیں. وہ اسی لیے باب لعن الکافر، کافر کے اوپر لعنت. تو یہ ویسے ان کے کسی برے کرتوت کی وجہ سے لعنت بھیجی جاوے تو اس کی گنجائش ہے، لیکن اس میں بھی بلا وجہ پڑھنا نہیں چاہیے. حدثنا محمد قال حدثنا عبداللہ ابن محمد قال حدثنا مروان ابن معاویہ قال حدثنا یزید عن نبی حازم عن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قیل یا رسول اللہ ادعو اللہ علی المشرکین قال انی لم ابث لعانا ولکن بعثت رحمتا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے درخواست کی گئی کہ اللہ کے رسول آپ مشرکین کے لیے بد دعا کیجیے. تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت بھیجنے والا یعنی بد دعا کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، بلکہ مجھے تو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے. حضرت باب النمام، نمام چغل خور، ایک آدمی کی بات دوسرے تک بغرض افساد یعنی خرابی اور فساد پھیلانے کی نیت سے پہنچا رہے. جو کہنے والے نے بات کہی وہ اس کو ظاہر کرنا پسند نہیں کرتا، کوئی برائی کر دی کسی کی تو جس کی برائی کی گئی ہے اب کسی نے سنی تھی، اس نے فلانے نے تمہارے متعلق یہ کہا، اب اگر اس بات پہنچانے والے کی نیت یہی ہے کہ اس کی وجہ سے دونوں میں جو ہے خرابی پیدا ہو، مطلب یہ ہے کہ وہ فساد پھیلانے کی غرض سے یہ بات پہنچائی ہے تو یہ چگلی ہے، اور اگر اس کی نیت افساد کی نہیں ہے، کوئی اور نیت ہے، مثلا یہ ہے کہ جس کے متعلق یہ بات کہی گئی ہے اور اس کو تنبیہ کرنا مقصود ہے کہ بھائی تمہارے متعلق ایسا کہا جاتا ہے، ذرا احتیاط سے رہو، مقصد افساد نہیں ہے، خیر خواہی ہے جس کو کہی جا رہی ہے، تو اس صورت میں وہ چگلی میں داخل نہیں. لیکن بہرحال اصلاح ہے یا افساد ہے، نیتوں کا حال اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اس لیے ظاہری طور پر بھی ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. حدثنا محمد قال حدثنا ابو نعمی قال حدثنا سفیان عن منصوری عن ابراہیم عن حمامی کنا مع حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیل له ان رجلا یرفع الحدیث الى عثمان فقال حذیفہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا یدخل الجنۃ قطاط. حمام کہتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے، تو ان سے کسی نے کہا کہ فلانا آدمی جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگوں کی باتیں پہنچاتا ہے. تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ لا یدخل الجنۃ قطاط، چگلی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. نمام اور قطاط دونوں حمانہ ہی ہیں، ایک ہی مفہوم کے لیے آتے ہیں، اور بعضوں نے دونوں میں فرق کیا ہے کہ نمام تو وہ خود آدمی نے اپنے کان سے کوئی بات سنی، اپنی آنکھوں سے دیکھی، وہ دوسرے تک فساد کی غرض سے پہنچائے، اور قطاط وہ ہے کہ خود دیکھا بھی نہیں، لوگوں نے سنا، کسی سے سنا، اور وہ کسی نے یوں کہا فلانا فلانے کے متعلق یوں کہہ رہا ہے، اور اسے سن کے وہ دوسرے تک پہنچا دے، ایسے کو قطاط کہتے ہیں. حدثنا محمد قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن حسين عن سمرة بن خوشب عن اسماء بنت يزيد قالت رضي الله تعالى عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم الا اخبركم بخياركم قالوا بلى قال الذين اذا رؤوا ذكر الله افلا اخبركم بشراركم قالوا بلى قال المشاؤون بالنميمه المفسدون بين الاحبه الباغون البراء العنب. حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں جو سب سے بہترین لوگ ہیں ان کا پتہ نہ بتاؤں، یعنی کون لوگ سب سے بہترین ہیں بتاؤں. صحابہ نے کہا ضرور. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ لوگ جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ رہے، یعنی وہ ایسے ہیں کہ جب لوگوں کی نگاہ ان کے چہرے پر پڑتی ہے تو اللہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، ایسے سب سے بہترین وہی لوگ ہیں. افلا اخبرکم بشرارکم، تم میں جو سب سے بدتر لوگ ہیں ان کا پتہ نہ بتاؤں. صحابہ نے کہا ضرور بتائیے. تو حضور نے فرمایا المشاؤون بالنمیمہ، جو لوگوں کی چگلیاں کرتے ہیں، یعنی ایک کی بات دوسرے کو فساد کی غرض سے پہنچاتے ہیں. المفسدون بین الاحبہ، دوستوں کے درمیان فساد پیدا کرتے ہیں، دشمناوٹ ڈالتے ہیں. یہ دو دوست ہیں، ایک کی بات دوسرے تک پہنچا دی غلط، اور دونوں کی دوستی ختم کرائی اور تعلقات میں بگاڑ پیدا کیا، یہ سب سے بدتر لوگ ہیں. الباغون البراء، اور جو بری یعنی کسی جرم سے بری ہے، ایسے لوگوں کو مشقت میں ڈالنے کا کی کوشش کرتے رہتے ہیں. یعنی بعضوں کا مزاج ہوتا ہے کہ کوئی آدمی بیچارہ کسی جرم میں ملوث نہیں ہے، اس کے باوجود اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس کو مصیبت میں پھانسے. ایسے لوگ جو ہیں سب سے بدترین ہیں. باب من سمع بفاحشہ فاحشہ، کوئی بری بات سنی تو اس کو پھیلایا. اسلام کسی بری بات کو زبان سے نکالنا بھی پسند نہیں کرتا، اور کہیں آپ نے سنی ہو تو وہ دوسروں تک پہنچانا بھی پسند نہیں کرتا. برائی کسی کی زبان سے اگر آپ سن لیں تو آپ اس کو بس اپنے پیٹ میں رکھیں، محدود رکھیں، کسی دوسرے کے سامنے اس کا تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں. برائی اپنی آنکھوں سے دیکھیں تو بھی، اور برائی کو اپنے کانوں سے سنیں تو بھی. اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اس برائی کو محدود کرو. آپ دوسروں کے سامنے بیان کریں گے تو بیان کر کے گویا آپ اس برائی کو پھیلا رہے ہیں، اس لیے کہ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی برائی کا جب تذکرہ کیا جاتا ہے تو اس تذکرے کو سن کر سننے والوں کے دلوں میں اس برائی کو کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اس لیے ایسی برائی کا تذکرہ بھی برا ہے، اس سے بھی منع کیا گیا. حدثنا محمد قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا ابي قال سمعت يحيى بن ايوب عن يزيد بن ابي حبيب عن مرثد بن عبد الله عن حسان بن قريب عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال القائل الفاحشه والذي يشيع بها في الاسم سواء. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ نقل کیا کہ جو آدمی اپنی زبان سے بری بات نکالتا ہے وہ، اور دوسرا جو اس بات کو دوسروں تک پہنچاتا ہے، پھیلاتا ہے لوگوں کے اندر کہ فلانے نے یوں کہا فلانے نے یوں کہا، تو دونوں گناہ میں برابر ہیں. اس لیے کہ بولنے والا تو بول کے بات ختم ہو گئی تھی، اب پھیلانے والے نے اس کو دوسروں تک پہنچا کر اس برائی کو گویا اور زیادہ تقویت پہنچائی. حدثنا محمد قال حدثنا بشر بن محمد جی بشر اللہ حدثنا محمد قال حدثنا بشر بن محمد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا اسماعيل بن ابي خالد عن شبير بن عوف قال كان يقال من سمع بفاحشة فافشاها فهو فيها كالذي ابدا. یہ حضرت شبیر بن عوف تابعی ہیں، ان کا مقولہ نقل کرتے ہیں کہ یہ بات گویا ان کے زمانے میں عام طور پر سمجھی جاتی تھی، کہی جاتی تھی کہ جس آدمی نے کوئی بری بات سنی اور پھر اس کو پھیلایا تو یہ ایسا ہی ہے جیسے اس بری بات کو انجام دینے والا، جس نے اس بری بات کو ظاہر کیا تو کرنے والا جیسا گنہگار ہے پھیلانے والا بھی اسی طرح گنہگار. بتلا دیا تھا کہ برائی کیا لوگوں میں تذکرہ کرنے کے نتیجے میں بھی لوگوں کے دلوں میں اس برائی کی طرف رغبت اور جو ہے میلان پیدا ہوتا ہے، تو گویا یہ تذکرہ اس برائی کے لوگوں میں پھیلنے کا ذریعہ بنتا ہے. حدثنا محمد قال حدثنا قبیصۃ قال اخبرنا حجاج بن ابن جریج عن عطاء انه کان یرى النکال علی من اشاء الزنا یقول اشاء الفاحشۃ. حضرت عطاء بن ابی رباح اکابر تابعین میں سے ہیں، وہ کوئی آدمی اگر کسی کے زنا کا اگر تذکرہ لوگوں کے درمیان کرتا تھا کہ بھئی کسی کی طرف سے زنا کا صدور ہوا، کسی آدمی نے بدفعلی کی کسی کے ساتھ، اب وہ آدمی کوئی دوسرا آدمی اس کا لوگوں کے اندر تذکرہ کرتا ہے تو فرماتے تھے حضرت عطا کہ جس طرح اس زنا کا مرتکب مستحق کے سزا ہے اس کو سزا دی جانی چاہیے، اسی طریقے سے جو اس برائی کو پھیلا رہا ہے اس کو بھی سزا دینی چاہیے. باب العیاب جو لوگوں کے اندر عیب پیدا کرنے والا ہے، عیب لگانے والا. حدثنا محمد قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمران بن زبيان عن ابي يحيى حكيم بن سعيد قال سمعت علي رضي الله تعالى عنه يقول لا تكونوا اجولا مزايج بذورا فان من ورائكم بلاء مبرحا مكلها وامورا متماحله ردها. يادت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد نقل کیا، وہ فرماتے ہیں لا تکونوا اجولا، یہ اجول یہ اجول کی جمع ہے، اجول کہتے ہیں جلد باز، اور مزائل یہ مزیا کی جمع ہے، مزیا یعنی وہ جو کسی بات کو لوگوں کے اندر پھیلاتا ہو، اسی لیے ریڈیو کو بھی مزیا کہتے ہیں عربی زبان کے اندر، وہ پھیلانے کا کام کرتا ہے. بزرگ یہ بزور کی جمع ہے، وہ آدمی جس کے پیٹ میں کوئی بات نہ رہتی ہو، بات یعنی راز کو چھپاتا نہ ہو بلکہ لوگوں میں پھیلانے کا کام کرتا ہو. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جلد باز اور لوگوں کی جو ہے بھید کی یا برائی کی باتوں کو لوگوں کے درمیان پھیلانے والے اور لوگوں کے بھید کو جو ہے کھولنے والے مت بنو. بس یہاں تو اسی لیے لائے کہ بھئی وہ لوگوں کے ایپ کو لوگوں کے درمیان میں پھیلاتے ہیں کھولتے ہیں. فین نمی ورائے کو، اس لیے کہ تمہارے بعد ایسی بلائیں ہیں جو بڑی سخت اور ترشرو یعنی جو آدمی کو مشقت میں ڈالنے والی، اور ایسے فتنے ہیں جو طویل ہیں اور بڑے بامشقت گرا، عموراً متماحلتاً متطاولتاً، یعنی لمبے زمانے تک پھیلنے اور چلنے والے ایسے فتنے جو لوگوں کو بڑی مشقت میں اور بڑی گویا بڑے بوجھ میں ڈال دیں گے. تو ایسے موقع پر اس قسم کے لوگ جو ہیں ان فتنوں کو مزید ہوا دینے کا ذریعہ بنتے ہیں، اس لیے منع فرمایا. حدثنا محمد ان قال حدثنا بشر بن محمد ان قال حدثنا عبداللہ قال حدثنا اسرائیل بن ابی اسحاق عن ابی اسحاق عن ابی یحییٰ عن مجاہد عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم قال اذا اردت ان تذکر عیوب صاحبک فذکر عیوب نفسی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا مقولہ نقل کیا کہ جب تم یہ چاہو کہ اپنے ساتھی کے عیب کو تلاش کرو، یاد کرو، تو اپنے عیوب یاد کرو. مطلب یہ ہے کہ تمہارے جی میں کبھی اگر یہ تقاضا پیدا ہو دوسرے کے عیبوں کو دیکھنے کا، تو بجائے اس کے کہ دوسرے کے عیبوں کو دیکھو اپنے عیبوں کی طرف نظر کر لو. تمہارا اپنے عیوب کو دیکھنا دوسروں کے عیوب سے تم کو جو ہے سر سے نظر کر، یعنی تمہاری نظریں ہٹانے کا ذریعہ بن جائے. حدثنا محمد قال حدثنا بشر قال اخبرنا عبد الله قال حدثنا ابو مودود عن زيد مولى قيس الحذان اكرمت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ونو في قوله عز وجل ولا تلمزوا انفسكم قال لا يطعن بعضكم على بعض. یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا مقولہ باری تعالی کے اس ارشاد ولا تلمزوا انفسكم کہ اپنے آپ پر عیب نہ لگاؤ، اس کی تشریح میں تفسیر میں نقل کیا کہ تم میں سے کوئی کسی کے اوپر تان نہ کرے، یعنی کسی کے اوپر عیب نہ لگائے. یہ تلمزوا انفسكم یہ انداز اختیار کیا قرآن پاک نے، گویا تمہارا اپنے بھائی کے اوپر عیب لگانا ایسا ہی ہے جیسا اپنے اوپر. ایک عزت کی حفاظت کے اعتبار سے جو حیثیت اپنے آپ کو حاصل ہے وہی حیثیت اپنے مسلمان بھائی کو بھی ہے. تو جس طرح آپ اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہیں، مسلمان بھائی کی عزت کی حفاظت کا بھی اہتمام کریں، اور اس پر عیب لگا کر گویا اپنے آپ پر عیب نہ لگا. حدثنا محمد قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال اخبرنا داود عن عامر قال حدثني ابو جبيرة بن زهاك قال فينا نزلت في بني سلمة ولا تنابذوا بالالقاب قال قدم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس منا رجل الا له اسمان فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا فلان فيقولون يا رسول الله انه يغضب منه. يا حضرت ابو زبیرہ ابن زحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ ولا تنابذوا بالالقاب پورے ناموں سے آپس میں ایک دوسرے کو نہ پکارو، یہ ہمارے یعنی انصار کے قبیلہ بنو سلمہ ہی کے سلسلے میں نازل ہوئی. فرماتے ہیں کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے، تو ہمارے یہاں ہر آدمی کے دو نام تھے، یعنی ایک تو جو اس کا نام ہے وہ، دوسرا لوگوں نے جو اس کو چڑانے کے لیے، اس پر عیب لگانے کے لیے، بدنام کرنے کے لیے کوئی نام اس کا رکھ دیا، تو چڑ والا نام. تو اب ہر ایک کے اس طرح دو دو تین تین نام ہوتے تھے. اب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا کہ یہ دوسرا نام جو اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے وہ اس کو پسند نہیں ہے، تو یہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے کبھی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کو اسی نام سے جو اس کو ناپسند ہوا کرتا تھا آپ اپنے نام معلوم نہ ہونے کی وجہ سے پکار لیا کرتے تھے. تو جب آپ اس نام سے پکارتے تھے تو دوسرے حضرات صحابہ میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے کہ یا رسول اللہ انہ یغضب منہ، کہ آپ اس نام سے اس کو پکار رہے ہیں اس کو یہ پسند نہیں ہے. تب یہ آیت نازل ہوئی باری تعالیٰ کی طرف سے کہ بھئی تم اس طرح نام رکھتے ہی کیسے ہو جو اس کو پسند نہ ہو، جو نام اس کو پسند نہیں ہے ایسے نام سے اس کو پکارنا نہیں چاہیے. بعض حضرات نے یہ بھی کہا کہ بھئی کسی آدمی سے کوئی جرم ہوا اور وہ اس سے توبہ کر چکا، اب وہ اسی نام سے اس کو یاد کیا جائے. کسی نے چوری کی، اب چوری کا جرم کیا تھا اس نے لیکن اب اس سے توبہ کر لی، اب وہ بالکل اس کا ارتکاب نہیں کر رہا ہے، بالکل بچا ہوا ہے، لیکن اب اس کے باوجود کوئی اس کو کہے چور. یا کسی نے کوئی پہلے شراب پیتا تھا، اب تو وہ تائب ہو چکا، اب بالکل اس سے باز رہتا ہے، اس کے باوجود کو اس کو اس کی وجہ سے شرابی کہے. تو یہ جو ہے اس کے اوپر اس طرح عیب لگانا اس سے منع کیا گیا، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ کسی بندے نے اگر کسی گناہ سے توبہ کر لی اور اس کے باوجود اس گناہ کا تذکرہ کر کے اگر اس کو عار دلائی جا رہی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو موت نہیں دیں گے جب تک کہ وہ خود اس گناہ میں مبتلا نہ ہو. اس لیے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. حدثنا محمد قال اخبرنا الفضل بن مقاتل قال حدثنا یزید بن ابی حکیم عن الحکم قال سمعت اکرمۃ یقول لا ادری ایہما جعل صاحبی طعاما ابن عباس او ابن امہ فبین او ابن عمر ہونا چاہیے فبین الجاریہ تعمل بین ایدین اذ قال احدهم لها یا زانیہ فقال ما ان لم تهدک فی الدنیا تهدک فی الاخرہ قال فرائت ان کان کذاک قال ان اللہ لا یحب الفاحش المتفاحش. ابن عباس الذي قال ان اللہ لا یحب الفاحش المتفاحش. یہ حضرت اکرمہ اکابر تابعین میں سے ہیں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں. فرماتے ہیں کہ مجھے یہ معلوم نہیں کس نے کھانا بنوایا, ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا ابن عمر نے, دونوں میں سے ایک نے دوسرے کے لیے کھانا بنوایا دعوت. اب وہاں ایک باندی جو ہے وہ خدمت انجام دے رہی تھی وہ سب کھانے والوں کے درمیان, تو کھانے والوں ہی میں سے کسی ایک نے اس باندی کو کہا یا زانیہ. یہ سن کر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ما ان لم تهدک فی الدنیا تهدک فی الاخرہ, کہ بھائی تم اس طرح اس کو مت کہو, اگر اس باندی نے زنا کا ارتکاب نہیں کیا ہے تو ویسے تو کوئی آدمی کسی کو زانی کہے اور جس کو زانی کہا جا رہا ہے اس نے اگر زنا کا ارتکاب نہیں کیا ہے تو یہ تہمت زنا کی لگانے کی وجہ سے شریعت کا حکم یہ ہے کہ تہمت لگانے والے پر تہمت کی حد جو ہے 80 کوڑے وہ لگائی جاتی ہے, حد قذف جس کو کہتے ہیں. لیکن جس پر تہمت لگائی جا رہی ہے اس کے اندر کچھ شرطیں شریعت نے رکھی ہے کہ فلاں فلاں شرطیں اگر پائی جائیں تو تہمت لگانے والے پر حد جاری ہوتی ہے. ان شرطوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جس پر تہمت لگائی جا رہی ہے وہ آزاد ہو, اگر وہ غلام ہے یا باندی ہے اور اس پر کسی نے زنا کی تہمت لگائی تو اس صورت کے اندر تہمت لگانے والے پر تہمت کی جو حد ہے حد قذف وہ لگائی نہیں جائے گی. تو اس پر یہاں اس کہنے والے نے تو چونکہ باندی کو کہا تھا اور باندی کو کہنے کی وجہ سے اس پر دنیا میں تو حد جاری ہو سکتی نہیں تھی, تو اس کو تنبیہ کی گئی کہ تم اپنی اس بات سے باز رہو. علم تہدک فی الدنیا, کہ اگر سے یہ باندی ہے باندی ہونے کی وجہ سے یہاں دنیا میں تو تم پر وہ حد جاری نہیں کروا سکتی, یعنی اگر یہ تمہارے خلاف حاکم کے یہاں دعویٰ دائر کرے گی تب بھی اس پر تم پر حد جاری نہیں ہو سکے گی, اس لیے کہ جس پر تہمت لگائی جا رہی اس میں جو شرطیں ہونی چاہیے وہ اس میں پائی نہیں جاتی. لیکن اگر وہ اس جرم سے بری ہے اور اس نے اس گناہ کا ارتکاب نہیں کیا ہے تو آخرت میں ضرور تم پر حد جاری کی جائے گی. کالا فرائی تو انکان کا داتا, اس پر اس کہنے والے نے کہا کہ اگر وہ ایسی ہے تو, یعنی واقعتا اگر اس نے زنا کا ارتکاب کیا ہے اس لیے اس کو زانیہ کہا گیا ہے تو تب تو آخرت میں بھی حد جاری نہیں ہوگی نا. تو اس پر کہا حضرت عبداللہ ابن عباس نے ان اللہ لا یحب الفاحش المتفاحش, کہ جو آدمی برائی کی بات کرتا ہے اور اس کا اظہار کرتا ہے اس کو بھی اللہ پسند نہیں کرتا, یعنی بھلے اگر اس نے یہ زنا کا ارتکاب کیا ہے تو بھی تم کو مناسب نہیں تھا کہ اس زنا والے پھیل کو اس طرح تم لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے. یہ تفاحش ہے, یعنی گویا ایک برائی کا لوگوں کے سامنے اظہار ہے, اس کو بھی اللہ کو پسند نہیں فرماتا. حنفی امام کا ناف کے اوپر ہاتھ باندھنا کیا اس طریقے سے ہاتھ باندھنا صحیح ہے, نماز میں کچھ نقص آئے گا؟ احناف کے یہاں یہی مسنون ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھے جائیں, نماز میں تو اس کی وجہ سے کوئی کراہت نہیں آتی لیکن اس کا اہتمام کرنا چاہیے امام کو. اگر امام صاحب داڑھی منڈواتے ہوں یا ایک مشت سے کم ہو تو ان کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ ایسے امام کی امامت مکروہ تحریمی ہے. کسی سے ملاقات کرتے وقت سلام مصافہ کرنے کے بعد دعا میں یاد کریو، سب ایسا کہا کرتے ہیں. آج ایک اس بات پر غصے ہو ہوئے دعوت کے کام کرنے والوں، یہ کیا لگا رکھا ہے؟ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ مطلب کہ دعا کی درخواست کرنے پر ناراضگی کیا مانا رکھتی؟ دعا کی درخواست کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، دعا میں یاد رکھنا ایک درخواست کر رہا ہے. یہ تو کسی کی نیت پر تو کیا ہم کہہ رہے ہیں، حملہ کر رہے ہیں، وہ کہہ رہا ہے تو اس کو رسموں پر معمول کرنے کے بجائے دلی پر معمول کیا جائے. ایک گاؤں میں جامع مسجد ہے، اس کی تعمیر جدید کے وقت ایک صاحب رقم اس شرط پر دینا چاہتے ہیں کہ اس کا نام ہمارا دیا ہوا رکھا جائے، تو کیا رقم لے کر نام بدل سکتے ہیں؟ تو مسجد جامع جو ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے ہی، جس طرح کوئی نام دینے سے وہ جامع مسجد ہونے سے نکل نہیں جائے گی. کسی شخص کے پاس سونا چاندی نقد روپے ہیں اور سونا چاندی کے بھاؤ بڑھنے سے اس پر قرض ہو گیا، حج نہیں اس پر حج فرض ہو گئی، لیکن حج کا زمانہ آیا اس سے پہلے سونے چاندی کے دام گھٹ گئے، تو اب کیا اس شخص پر حج فرض ہوئی یا نہیں؟ تو حج کا زمانہ آنے سے پہلے اگر یہ بھاؤ گھٹ گئے ہیں تو اس صورت میں نہیں، چاندی تو وہی ہے اس کے پاس مقدار. چھوٹے بچے نے کھاتے کھاتے کہہ کر دی، کیا اس کی کہہ کو بیت الخلاء میں پھینک سکتے ہیں؟ ویسے مناسب یہ ہے کہ اگر دانے اناج کے اندر ہوں تو اس کو بیت الخلاء میں ڈالنے کے بجائے کہیں زمین کے اندر کی جگہ پر ڈال کر کے اوپر مٹی ڈال دینا زیادہ مناسب ہے.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم.
ہمارے لیے بڑی خوشی اور سعادت کی بات ہے
نور اللہ مرتبہ کے خادم اور خلیفہ اور مدار حضرت مولانا نجیب اللہ صاحب نام سرکار فرمائے. کئی سال تک حضرت رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں آپ کو رہنے کی شہادت نصیب ہوئی, حضرت نے ہم کی توجہات حاصل ہوئی اور حضرت رحمت اللہ علیہ کی وفات کے بعد کئی سال تک جاری مقدس میں قیام بھی رہا. اپنے مسالے اور خواہش کی وجہ سے جو ایک ساتھ کے یہاں ہندوستان تشکیل آئے ہیں تو میں حضرت سے گزارش کرتا ہوں کہ ہماری دعا فرمائیں اور سب کو دعا کے لیے مالا مال کر